بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهل سنة الجماعت كعقيدة قرآن وسنة السلف صالحين کی روشنی میں درس جاری ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ پچھلے دروس میں ہم نے تقریباً 7 اصول پر بات کی ہے. کون سے 7 اصول ہیں، کسی کو یاد ہے؟ پہلا اصل ارکان ایمان، دوسرا اصل ایمان کے متعلق بعض احکام و مسائل. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ اسلام ایمان میں کیا فرق ہے؟ کبیرہ گناہ کرنے والا کے کیا حکم ہے؟ مومن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نمبر 3، صحابہ کرام کے متعلق رسول و جماعت کا موقف اور عقیدہ کیا ہے؟ نمبر 4، حکمران کی فرما برداری کے متعلق رسول و جماعت کا عقیدہ اور موقف کیا ہے؟ نمبر 5، تکفیر کے متعلق رسول و جماعت کا کیا موقف ہے؟ نمبر 6، دوستی اور دشمنی، الولاء والبراء کے مسئلے میں رسول جماعت کا کیا موقف ہے؟ نمبر 7، اولیاء اور کرامات اولیاء کے متعلق رسول جماعت کا کیا موقف ہے؟ اور آج کے درس میں 8واں اصل ہے، اہل سنت اور جماعت کا موقف دلیل اور استدلال کے متعلق. دلیل اور استدلال کے متعلق اہل سنت اور جماعت کا موقف کیا ہے؟ آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دلیل اور استدلال کا کیا معنی ہے، ماخذ دین کیا ہے، دلیل اور استدلال کے متعلق بعض اہم اصول اور ضوابط. نمبر 3، جو اس منہج کی مخالفت کرتے ہیں ان گروہوں کے متعلق چند اہم باتیں، مثال کے طور پر خوارج، رافضی، معتزلی، اشعری، ماتوریدی، صوفی، قادیانی وغیرہ، ان کے متعلق چند اہم باتیں بیان کریں گے. دلیل اسے کہتے ہیں، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس ثبوت کو کہا جاتا ہے. دلیل اس ثبوت کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب ہم دلیل کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیں، تو اس کا مطلب ہے شرعی دلیل کیا ہے، یعنی مثال شریعت کے علاوہ. میڈیکل میں جب میں یہ کہتا ہوں کہ جوڑوں کے درد کے لیے فلان گولی جو ہے یہ اس کا علاج ہے، تو میرے پاس دلیل کیا ہے؟ میں آپ کو کسی میڈیکل کی معتبر بک کا ریفرنس دوں گا کہ فلان بک میں یہ چیز میں نے پڑھی ہے. اب میری بات جو ہے سچ ثابت ہوئی کہ نہیں؟ سچ ثابت ہے. اگر میں اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے کوئی دوائی دینا چاہوں تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آپ اس نے کہا کہ اس بیماری کا علاج ہے، اس کا حق ہے کہ نہیں سوال کرنے کا؟ حق ہے اس کا. اگر میں کہوں نہیں، میں خود اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، تو پھر کوئی مجھے یہ دوائی دینے کی اجازت نہیں دے گا، نہ معاشرہ دے گا، نہ گورنمنٹ دے گی، اور نہ ہی میڈیکل ادارہ کوئی بھی دے گا. اسی طریقے سے انجینئرنگ کے اپنے اصول ہیں. آپ اگر انجینئرنگ میں ایک پل بنا رہے ہیں، مثال کے طور پہ بلڈنگ بنا رہے ہیں، اس کی بنیاد میں جو آپ لوہا اور ریت اور بجلی وغیرہ جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں ایک متعین مقدار کی ہوتی ہے. کوئی اگر پوچھے آپ اتنی استعمال کیوں کر رہے ہیں، تو آپ ریفرنس دے کے بتا سکتے ہیں کہ اتنی مقدار ہی اتنی ہائٹ کے لیے ضروری ہے، تو آپ کے پاس ایک پیمانہ ہے. اگر کوئی لیمن آئے، عام سے شخص آئے، اور وہ بلڈنگ بنانے کی کوشش کرے وہ کہے نہیں مجھے آتا ہے اور وہ اپنے کیلکولیشنز کے مطابق کچھ بنانا چاہے تو اسے کوئی اجازت نہیں دے گا. یہ دنیا انہی اصولوں پر قائم ہے سبحان اللہ. بعض اصول قوانین لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں جو لوگوں کی طرح کمزور ہیں, اور بعض اصول اور قوانین بنیادی ہیں جو قوی ہیں, عزیز ہیں, حکیم ہیں, اور وہ لوگوں کے رب کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, اور یہ قوانین کتاب اور سنت سے لیے گئے ہیں. تو دلیل وہ ثبوت ہے جو کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. جب ہم شرعی حکم کی بات کرتے ہیں, مثال کے طور پہ وضو نماز کے لیے شرط ہے, تو کوئی کہے کہ اس کی دلیل کیا ہے, یعنی آپ کی بات ہم سچ کیسے مانیں, اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت پیش کیجئے. جو میں ثبوت پیش کروں گا, جو ریفرنس میں آپ کو دوں گا, وہ دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نماز ہی نہیں جس کا وضو نہیں, یعنی بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی. استدلال کیا ہے؟ استدلال کا مطلب ہے دلیل کو طلب کرنا. دلیل کو طلب کرنا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دلیل کو حاصل کرنے کے لیے ڈھونڈنا. دلیل کیسے ڈھونڈی جاتی ہے؟ میڈیکل کی دلیل کیسے ڈھونڈی جاتی ہے؟ میڈیکل کی کتابوں میں دیکھ کے. جس کے متعلق سوال ہے اسی کے متعلق میڈیکل کی کتاب اٹھائی جائے گی. اگر میڈیسن کے متعلق میڈیسن کی کتاب, پیڈیاٹرکس بچوں کے متعلق تو بچوں والے میڈیسن کی کتاب, اگر سرجری کے متعلق ہے تو سرجری کی کتاب اٹھائی جائے گی, اور وہ ریفرنس جو ہے, وہ مسئلہ جو ہے, اس کتاب سے نکالا جائے گا. یہ جو محنت ہے اسے کہتے ہیں استدلال, دلیل حاصل کرنے کا طریقہ. اور شریعت میں, جب شریعت کی کتابوں میں کسی مسئلے کو ڈھونڈا جاتا ہے, شریعت کی کون سی معتبر کتابیں ہیں؟ قرآن, صحیح حدیث ہے. جو قرآن حدیث میں کوئی مسئلہ ڈھونڈتے ہیں اسے کہتے ہیں الاستدلال. آئیے اب دیکھتے ہیں اہل سنت اور جماعت کے نزدیک دلیل اور استدلال کے متعلق کیا بنیادی اصول ہیں. یہ ایک اصل ہے لیکن اس کے سمجھنے کے لیے بھی بنیادی اصول ہے, ایک خاص منہج, ایک خاص طریقہ ہے. جیسے کہ ہر فیلڈ میں اپنا اپنا طریقہ, اپنے اپنے اصول ہیں, اور شریعت احکم الحاکمین کی شریعت ہے, اور یہ اصول جو میں بیان کروں گا یہ قرآن اور سنت سے ہی لیے گئے ہیں, اور علماء امت نے ان اصولوں پر اتفاق کیا ہے. پہلا اصل نمبر ایک, قرآن اور صحیح حدیث بنیادی مصادر شریعت ہے. قرآن اور صحیح حدیث بنیادی ماخذ دین یا مصادر شریعت ہے. ظاہری طور پر اور باطنی طور پر, یعنی جن چیزوں سے دلیل اخذ کی جاتی ہے اور انہی کی طرف واپسی ہوتی اختلاف کے وقت, وہ کون سے مصادر ہیں, کون سی چیزیں ہیں؟ قرآن اور صحیح حدیث ہے. اور قرآن حدیث کے علاوہ جو باقی تمام تفقہ فی الدین انہی دونوں مصادر شریعت, یعنی قرآن اس حدیث کے تابع ہیں. باقی جتنی میں آگے بات بیان کروں گا, جو ماخذی میں بات بیان کروں گا, انہی کی دونوں کے تابع ہیں. جو تابع نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں ہے, اگر ان دونوں کو تابع ہیں تو وہ صحیح ہے. اس کی دلیل میں کہ قرآن اور سنت ہی دونوں ماخذ دین ہیں. میں ایک صرف ایک آیت اور ایک دلیل, ایک حدیث بیان کروں گا, ورنہ آیات اور حدیث بہت زیادہ ہیں. صرف وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے میں صرف ایک بیان کروں گا, اور مومن کے لیے ایک ہی کافی ہے. ارشاد باری تعالی ہے, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سورة الاحزاب آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کسی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے دیں تو پھر ان کو اس بات میں کوئی اختیار رہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ مانے تو وہ کھلا گمراہ ہو چکا ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں واضح ہے کہ قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دو بنیادیں ہیں، کسی کے لیے بھی جائز نہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے علاوہ کسی اور کے فیصلے کی طرف جائیں، کسی اور کے حکم کی طرف جائیں، یہ اور کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے بزرگ ہے، ولی ہے، عالم ہے، جاہل ہے، حاکم وقت ہے، کوئی بھی ہو، جب اللہ تعالیٰ کا فرمان اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح سامنے آ جائے، اب ان دونوں کے سامنے کسی کا سر نہیں اٹھ سکتا، سب کے سر جھک جاتے ہیں، علماء کے بھی اور حکام کے بھی، جہلاء کے بھی، مرد ہوں عورت ہوں، جو بھی لوگ ہیں، سب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے برابر ہوتے ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو بیان کیا ہے، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسری اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحیح حدیث ہے۔ یہاں پر واضح دلیل ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آگاہ کر رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، جب تک کہ تمہارے اندر موجود ہیں، تمہاری زندگی میں موجود ہیں، اور تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے، ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ گمراہ وہ ہوں گے جو ان دو عظیم چیزوں کو چھوڑیں گے یا مضبوطی سے نہیں تھامے رکھیں گے، کبھی پکڑا کبھی چھوڑا، یہ گمراہ ہے۔ جو مکمل چھوڑتے ہیں وہ بھی گمراہ ہے، جو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں وہی کامیاب ہیں، وہی صراط مستقیم پہ ہیں۔ یہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور صحیح حدیث۔ ایک اہم نوٹ میں بیان کرتا ہوں، پھر قرآن اور سنت متعلق بعض اہم نقاط پہ میں بات کرتا ہوں۔ نوٹ یہ ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور سنت کے علاوہ وہ ہر چیز گمراہی ہے جس کی بنیاد قرآن اور سنت میں نہ ہو، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں آپ، جس کی بنیاد کوئی بھی چیز ہو قرآن اور سنت نہ ہو وہ گمراہ ہے، وہ گمراہی ہے، یا نمبر دو قرآن سنت کے خلاف ہو تب بھی کھلی گمراہی ہے، نمبر تین جو اس سے بھی بہت بری بات ہے کہ قرآن اور سنت پر مقدم کسی چیز کو بھی نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی شخص کسی چیز کو بھی قرآن سنت پر صحیح حدیث پر مقدم کرے آگے بڑھائے تو وہ کھلی گمراہی میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، مثال کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں جو مقدم نہیں کی جاتی، کوئی بھی ہو لیکن خاص طور پہ نمبر ایک علم الکلام، علم الکلام، کلام کا علم، منطق کا علم، علم الكلام علم منطق جو ہے یہ مذموم ہے، یاد رکھیں، بنیادی طور پر مذموم ہے، کبھی بھی اچھا نہیں ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے. اگر یہ اچھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت کے ساتھ یا قرآن سنت کے بعد ضرور بیان کرتے. جب صرف قرآن اور سنت کو بیان کیا ہے اس مطلب ہے یہ تیسری چیز کوئی بھی نہیں ہے. تو علم الکلام کی مذمت شریعت کی بنیادی امور میں سے ہے. اور یاد رکھے جو لوگ بھی علم الکلام علم المنطق کو آگے بڑھاتے ہیں یا ان کو اپنے دین کے ماخذ میں سے بنیادی ماخذ دین سمجھتے ہیں تو وہ کھلی گمراہی میں ہیں، جیسے کہ جہمی، معتزلی، اشعری، ماتوریدی، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے علم الکلام کو بنیاد سمجھا ہے اور علم الکلام کے متعلق ہی اپنی ساری شریعت کی بنیادی اصول قائم کر دیے ہیں، اس لیے گمراہ ہوئے ہیں. اور ان میں سے یاد رکھیں امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کر لی تھی، 40 سال معتزلی رہے، پھر زندگی کے کئی سال اشعریت میں گزارے، پھر آخر میں وفات سے پہلے انہیں جب دیکھا کہ علم الکلام میں کوئی فائدہ نہیں، انہیں توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے. ان کے توبہ معروف ہے، ان کی کتاب موجود ہے، الابان من اصول الدیانہ کتاب موجود ہے، انہوں نے رجوع کیا ہے اپنے ان انکار الصفات سے، جو پرانوں کا مذہب ہے جس میں عقل کو مقدم کیا جاتا ہے شریعت پہ. اور فخر الدین الرازی، یہ بھی اشریعت کے اصول رکھنے والے عالم ہیں، انہوں نے بھی وفات سے پہلے توبہ کر لی تھی اور یہ اقرار کیا ہے کہ واقعی میں غلطی پہ تھا، میں کہاں علم و کلام کے پیچھے بھاگتا رہا، پر سارا وقت ضائع کرتا رہا، اس علم و کلام میں سوائے حیرانگی کے پریشانی کے کچھ ملا نہیں. میں آج مر رہا ہوں نیشاپور کی بوڑھیوں کے ایمان اور عقیدے پر. سبحان اللہ، جو بوڑھے لوگ، جو عام لوگ بستیوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، ان کی فطرت توحید کاملہ پر ہوتی ہے، ان کا عقیدہ درست ہوتا ہے، کیونکہ اس عقیدے میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، کوئی ملاوٹ کرنے والا ہوتا نہیں ہے علماء سوء میں سے یا شیطان الانس والجن میں سے. تو وہ لوگ اپنے صحیح عقیدے پر زندگی بسر کرتے ہیں اور اتنے بڑے امام ہو کر وفات سے پہلے یہ اعلان کر رہے ہیں، آج میں مر رہا ہوں نیشاپور کی بوڑھی عورتوں کے عقیدے پر، کہ ان کا عقیدہ جو تھا وہ قرآن و سنت کے عین مطابق تھا، اور جو میں علم الکلام میں زندگی گزارتا رہا، اصول بنائے، جو کچھ بھی کیا، میں غلطی پہ تھا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ آج اشعری کہتے ہم اشعری ہیں اور سینتان کے کہتے ہم اشعری ہیں، اگرچہ ان کے جو بانی ہیں وہ توبہ کر چکے ہیں اور ان کے جو اصول کے بانی ہیں وہ بھی توبہ کر چکے ہیں. تعجب کی بات ہے. دوسری بات، ایک تو علم الکلام مضموم ہے، دوسری بات خواب، ذوق، کشف، وجد، یہ سارے کے سارے چیزیں بھی مضموم ہیں، شریعت میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر ان میں خیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کرتے. جب اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا اور نہ ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ مضموم ہے، یہ شریعت کی بنیاد نہیں بن سکتا، یہ ماخذ دین نہیں بن سکتا، یہ دلیل نہیں بن سکتا، جیسا کہ علم کلام دلیل نہیں بن سکتا، ویسا ہی کشف، ذوق، خواب، وجد، یہ دلیل نہیں بن سکتے. اس میں یاد رہیں بعض صوفیوں کو واضح رد ہے جو خواب اور ذوق اور کشف کو ماخذ دین سمجھتے ہیں. ایک صوفی آتا ہے کہتا میں رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے درود النجینہ عطا فرمایا ہے. درود النجینہ، یہ درود النجینہ ہے. اس میں کہتا ہے مناہج المحسنات شرح دلائل الخیرات میں لکھا ہے کہ ابن فاقہانی نے اپنی کتاب فجر منیر میں ذکر کیا ہے کہ ایک بزرگ شیخ صالح موسیٰ نابینا تھے، انہوں نے اپنا قصہ مجھ سے نقل کیا کہ ایک جہاز ڈوبنے لگا، اس میں میں تھا، اس وقت مجھ کو غنودگی سی معلوم ہوئی، اسی حالت میں جناب فخر موجودات حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ درود تعلیم فرمایا کہ 1000 بار اس کو جہاز والے پڑھیں السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. 300 پر نوبت نہیں پہنچی تھی کہ جہاز نے ڈوبنے سے نجات پائی اور ساحل مقصود پر پہنچ گیا. وہ درود نجات یہ ہے, درود تنجین, یعنی وہ درود جو نجات کے لیے پڑھا جاتا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات. آپ کو یاد ہے, سبحان الله, وتطهرنا بها من جميع السيئات وتفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. یہ شریعت دین نہیں, یہ اسلامی شریعت کی بنیاد ماخذ سے نہیں لیا گیا, اس لیے ہم یہ کہتے کہ بدعت ہے. یہ ایسے درود پڑھنا جائز نہیں ہے شرعاً. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور درود دے کے جاتے ہیں. یہ درود صحابہ کرام کو نہ دیا جب آپس میں کچھ جنگیں تھیں, صحابہ کرام قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود نہ دیا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا کربلا میں. نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پورے گھرانے کو تکلیفیں پہنچی, قتل کر دیا گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کئی صدیوں کے بعد ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کو بچانے کے لیے ایک شخص کے خواب میں آتے ہیں, یہ درود دے عطا فرماتے ہیں اور وہ پورے کے پورے لوگ بچ جاتے ہیں اس درود کو پڑھنے کے بعد. یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو, عظیم نواسے کو عطا نہیں فرمایا, انہوں کے گھرانے کو عطا فرمایا ہے. وہ بھوکے اور پیاسے شہید ہو گئے لیکن یہ درود عطا نہیں فرمایا. میرے بھائی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. یہ کون سی شریعت ہے؟ شریعت تو کاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کامل ہے, اللہ تعالیٰ اس کامل دین پر راضی ہے. یہ شریعت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ناانصافی ہے. اور دوسرا ایک اور شخص, حالق شخص کہتا ہے, تجانی کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے دیکھا خواب میں. نہیں, اب یہ خواب کی بات تھی. تو نجینا صلاۃ الفاتح, درود فاتح میں وہ کہتا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے یقظت لا منامن, میں نے دیکھا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف چل کے آئے. تو اس شخص کی جرات کیسے ہوئی یہ بات کرتے ہوئے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کر ایک شخص کے لیے چل کے آئیں گے, اسے کیا دیں گے؟ اسے ایک درود دیں گے. وہ شخص کہتا ہے, مجھے درود عطا فرمایا صلاۃ الفاتح, اور اس کا ثواب اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص اجازت سے پڑھے تو قرآن مجید سے 6000 مرتبہ بہتر ہے, اور اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے پڑھے تو اس کا اجر قرآن مجید کے برابر ہے. اجازت یعنی مرید اختیار کو اپنے پیر کی, اور اپنے پیر کی اجازت سے لو. جو مرید نہیں ہے اس کو 6000 مرتبہ ثواب نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کے کلام جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, ایک حرف الف ہے, دوسرا لام ہے, تیسرا میم ہے, ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کی بجائے 10 نیکیاں دیتا ہے. اور یہ حالق شخص کئی صدیوں کے بعد آتا ہے اور کہتے ہیں صلاۃ الفاتح, درود فاتح جو قرآن مجید سے 6000 گنا بہتر ہے, اور لوگ دھڑا دھڑی درود کو پڑھتے ہیں. جیسے ہمارے ایک بھائی نے اس کو یاد کیا ہوا ہے, بہت سے لوگ اس درود کو بھی یاد کر رہے ہیں. میرے بھائی, جو شخص یہ سمجھ لے کہ یہ درود اسے نجات عطا فرمائے گا, وہ کبھی قرآن پڑھے گا؟ معوذات پڑھے گا؟ معوذات کیا ہے؟ دو بچانے والی, پناہ دینے والی صورتیں. جو شخص یہ تصور کرتا ہے کہ صلاۃ الفاتح پڑھے گا تو 6000 مرتبہ قرآن سے بہتر ہے, وہ قرآن کی تلاوت کبھی کرے گا؟ ان ظالم لوگوں نے مسلمانوں کو, عام مسلمانوں کو اللہ تعالی کے کلام سے دور رکھا ہوا ہے, اسے جھوٹے جھوٹے باتیں بیان کر کر کے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. تو ذوق ہو, کشف ہو, علم الکلام میں سب مذموم ہے, شریعت میں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور آج جو لوگ بھی علم الکلام یا منطق کو آگے کرتے ہیں, چاہے کوئی بھی ہو, آج وہ غلط راستے پہ, گمراہی کے راستے پہ ہیں. قرآن اور سنت ہر چیز پر مقدم ہے, قرآن اور سنت سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ بھی جو کشف اور خواب اور وجہ کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, ہر آئے دن نئے درود آتا ہے, نئے لوگ آتے ہیں, نئے بزرگ آتے ہیں, نئی شریعت سازی ہوتی ہے, اور عوام الناس پیچھے دوڑ رہے ہیں. کیونکہ یہ نہیں پتا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر دین میں ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. پتہ نہیں ٹائم کتنا ہوا ہے. قرآن اور سنت کے متعلق ٹائم ہو چکا ہے, اتنا کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ میں قرآن اور سنت کے متعلق جو اہم پوائنٹ اور نقاط ہیں اس کی مزید تفصیل جانیں گے انشاءاللہ, اور جو باقی ماخذین ہیں ان پر بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کی روشن منہج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ایک سوال ہے, سوال علم الکلام کیا ہے, ایکسپلین کریں, سمجھ میں نہیں آیا. علم الکلام, یہ لفظ کلام سے لیا گیا ہے. کلام, کلام کہتے ہیں بات کرنے کو, کلام کرنے کو. اور علم الکلام کا مطلب ہے کہ شریعت کے متعلق ایسی باتیں کریں جن کی بنیاد شریعت میں نہ ہو, بنیاد شریعت میں نہیں ہے, نہ قرآن میں نہ سنت میں, لیکن بات کرنی. اور جو لوگ عقل کے مطابق عقل کی بنیاد پر شریعت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, صرف عقل کو آگے کر کے, جو عقل مانے گی وہ ہمارا دین ہے, جو عقل نہیں مانے گی وہ دین نہیں بن سکتا, تو ان کے منہ سے بہت سارے الفاظ نکلے, بہت سارا کلام منہ سے نکلا. تو علماء حق نے ان کو نام رکھا علم الکلام, کہ اس لمبی چوڑی باتوں کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں, نہ ان کو فائدہ ہے, نہ سننے والوں کو فائدہ ہے. اپن وقت ضائع کرتے ہیں, دوسرے وقت بھی ضائع کرتے ہیں, تو یہ علم الکلام ہے. اور علم الکلام کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. معتزلہ نے علم الکلام کے اہتمام کیا ہے. معتزلہ ایک وہ گروہ ہے جن کے بانی ہیں عمر بن عبید اور واصل بن عطا. عمر بن عبید جو ہے واصل بن عطا, یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. امام حسن بصری درس دے رہے تھے تو ایک مسئلہ آیا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان جو ہے, یعنی زنا کرنے والا, سود کھانے والا, جھوٹ بولنے والا, ظلم کرنے والا, قتل کرنے والے, سب کبیرہ گناہ ہے, ایسا انسان جو ہے, ایسا مسلمان جو ہے, کیا وہ مسلمان باقی رہتا ہے یا وہ کافر بن جاتا ہے؟ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ اہل سنت جماعت کے علماء اور کبار التابعین میں سے ہیں, بڑے عالم ہیں, صحابہ کرام سے براہ راست علم حاصل کیا, ان علماء میں سے جن کے قدم علم میں مضبوط ہیں اور راسخ ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ اس مسئلے کا یہ جواب ہے کہ ایسا انسان, ایسا مسلمان جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے, وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے مومن ہے, مسلمان ہے, اور اپنے کبیرہ گناہ کے اعتبار سے فاسق ہے, کبیرہ گناہ کرنے والا ہے. اس کا ایمان سلب نہیں ہو جاتا اور نہ وہ کافر ہو جاتا ہے, وہ اپنے ایمان سے مومن ہے, اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے فاسق ہے. تو یہ فاسق مومن ہے, دنیا میں, آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل کر دے اور اس کے سارے گناہ معاف کر دے, کوئی روک سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور اللہ تعالیٰ چاہے اسے عدل انصاف سے کام لے اور اس کو سزا دے جب تک کہ اس کے کبیرہ گناہ جھڑ نہیں جاتے, وہ ان گناہ سے پاک نہیں ہو جاتا, تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. تو دنیا میں وہ کافر نہیں ہے, آخرت میں وہ کافر نہیں ہے. تو عمر بن عبید واصل بن عطا نے جب یہ بات سنی, ان کے شاگردوں نے کہا نہیں, ہم یہ بات نہیں مانتے, ہمیں کیسے مان لیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن, زنا کرنے والا جب وہ زنا کر رہا ہوتا وہ مؤمن نہیں رہتا. دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس کا ایمان اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے, تو اس کا ایمان تو نکل گیا, وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں, معتزلہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان جو ہے وہ مومن نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان نکل جاتا ہے, اور کافر بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر بن گیا ہے. تو پھر ہے کیا؟ وہ کہ دنیا میں وہ دو منزلوں کے بیچ میں ایک منزلت میں ہے, نہ مومن ہے نہ کافر ہے, کیا ہے نہیں جانتے ہم, اور آخرت میں وہ کافر ہے, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا ابو جہل ابو لہب کے ساتھ. اچھا, اب یہ بات جو کی گئی ہے, ایک طرف سے ایک نص کو دیکھا, یہ نص وعید کی نصوص ہے, اس پر ایک پورا اصل ہے, نصوص الوعید, وعد اور وعید کے متعلق رسول جماعت کا موقف کیا ہے. نصوص الوعید وہ نصوص ہیں, وہ قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث ہیں جن میں ڈرایا گیا ہے کوئی گناہ کرنے سے, سزائیں بیان کی گئی ہیں, وعید ہیں ڈرانے کے لیے. اور وعد
کی نصوص، وہ آیات اور وہ صحیح احادیثیں جن میں ثواب کا ذکر کیا گیا ہے، اگر فلاں عمل کرو اس میں فلاں ثواب ہوگا. تو حضور جماعت دونوں کو لے کے چلتے ہیں. معتزلہ اور خوارج نے کیا کیا، انہوں نے صرف نصوص وعید کو لیا ہے اور وعد کے نصوص کو چھوڑ دیا ثواب والوں کو، تو ناانصافی ان سے ہوئی. وہ بھول گئے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ فرمایا ہے کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتے اس کے سر سے اس کے امام اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم سے نکالو اس شخص کو جس کے دل میں ایک رائے برابر بھی ایمان موجود ہو. کیا خیال ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں؟ تو پھر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک کو لیا دوسرے کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو جہنم میں کیسے ہمیشہ کے لیے رہے گا جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اب میرے اس بندے کو نکالو جس کے دل میں رائے برابر ایمان موجود ہے، فرشتے اس کو بھی نکال دیں گے. ذرے برابر ایمان بھی مومن کے کام آگے قیامت کے دن، اور کبیرہ گناہ کرنے سے ایمان ناقص تو ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا، یاد رکھیں. تو علم الکلام کیا ہے؟ یہ علم الکلام ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے، کافر ہے، ہے نہیں ہے، کہاں پر ہے کوئی پتہ نہیں، نہ مومن ہے نہ کافر ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں مانتے، کیونکہ ہاتھ تو مخلوق کا بھی ہوتا ہے، مشابہت لازم آتی ہے، تو ہماری عقل نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کا مطلب ہے طاقت اور قدرت، مکمل انکار، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، کریم ہے بغیر کرم کے، رحیم ہے بغیر رحمت کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں رحمت تو مخلوق بھی کرتی ہے، کرم تو مخلوق بھی کرتا ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کرم کرنے والا، رحم کرنے والا ہے؟ یہاں پر تو برابری ہو جاتی ہے مخلوق اور خالق کی، اور مخلوق اور خالق کو برابر کرنا کفر ہے، تشبیہ لازم آتی ہے. یہ ساری باتیں کیا ہیں، لمبی باتیں ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے عرش پر نہیں، ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہے کہاں پھر؟ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ دنیا کے اندر نہ دنیا سے باہر ہیں. یہ سب لمبی باتیں ہیں کہ نہیں؟ لمبی باتیں ہیں. اب یہ لمبی چوڑی باتیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آپ اصل میں ایک چھوٹی لوڈی سے سوال کرتے ہیں، این اللہ؟ وہ سات سالہ لوڈی جو وہ کہتی ہے فی السماء، ایسے اشارہ کر کے آسمان میں ہے. اور یہ بڑے بڑے پگڑی والے نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہتے اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ دنیا کے سے باہر ہے نہ دنیا کے اندر ہے. یہ کلام ہے کہ نہیں؟ یہ علم الکلام ہے، اس لیے مضموم ہے یہ. اس کے کوئی حاصل ہوگا کیا؟ کوئی ایمان بڑھتے اس کلام سے؟ ایمان بڑھتے، ایمان کا دشمن ہے. اور اس بچے کا ایمان دیکھیں، این اللہ فی السماء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں کون ہوں، من انا؟ وہ عرض کرتی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعتقا فانہ مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی آسمانوں پر ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ کون سا ایمان، یہ کس کا ایمان ہے؟ تو علم الکلام مضموم ہے، یاد رکھیں. وہ یہ اس کی تفصیل ہے، واللہ اعلم. کوئی اور سوال ہے؟ سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.